کیا سن 2014 طیاروں کے حادثات کا بدترین سال شمار کیا جائے گا؟ اسبول عربی لبنان۔ ملیشین ایئر لائن کے طیارے MH370 سے لے کر MH17 تک اور الجزائر کی فلائٹ 5017 اور ایئر ایشیا کی فلائٹ QZ8501 تک طیاروں کو جو حوادث پیش آئے وہ سن 2014 کے بڑے فضائی حادثے تھے۔ تازہ ترین سانحہ ایئر ایشیا کی پرواز کے اتوار کی صبح لاپتہ ہو جانے کی صورت میں پیش آیا، جو انڈونیشیا کے سورابایا سے سنگاپور جا رہی تھی اور جس پر 162 افراد سوار تھے۔ نئے سال میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہے گا کہ کیا 2014 فضائی حوادث کے اعتبار سے بدترین سال تھا؟ اس کا جواب ہاں اور نہیں دونوں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جواب کا انحصار حوادث کا جائزہ لینے میں ہمارے نقطۂ نگاہ پر ہے۔ اگر ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سال اتوار کے فضائی حادثے سے قبل ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1158 تھی۔ اس میں ایئر ایشیا کے پرواز پر سوار لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے تو تعداد بڑھ کر 1320 ہو جاتی ہے۔ یہ سن 2005 کے بعد فضائی حادثے میں ہونے والا سب سے بڑا جانی نقصان ہے۔
سن 2014 سے قبل تک ملیشین ایئر لائنوں کو دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں شمار کیا جاتا تھا اور اسے بہت محفوظ گردانا جاتا تھا، لیکن مارچ میں MH370 کے لاپتہ ہو جانے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، جو 239 افراد کے ساتھ کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی۔ 9 مہینے کی تلاش کے بعد بھی اس لاپتہ طیارے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ جولائی میں ملیشین ایئر لائن کا ایک اور طیارہ MH17 مشرقی یوکرین کی فضائی حدود میں میزائل کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 298 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اتوار کو ناپید ہو جانے والی پرواز ایئر ایشیا سے تعلق رکھتی تھی، جس کی کسی بھی پرواز کو اب تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ ایئر لائن کے ایگزیکٹو آفیسر ٹونی فرنانڈز نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ QZ8501 کا لاپتہ ہو جانا میری زندگی کا بھیانک خواب ہے۔ جولائی میں 2 اور فضائی سانحے ہوئے۔ ایک سانحہ ٹرانس ایشیا کی پرواز کے لیے پیش آیا، جس میں تائیوان میں 48 افراد مارے گئے اور اب تک حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ الجزائر کی پرواز 5017 کے حادثے میں 116 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ فلائٹ بورکینا فاسو سے الجزائر جا رہی تھی کہ مالی کی فضائی حدود میں اسے حادثہ پیش آیا۔
فضائی میدان میں ٹیکنالوجی کی زبردست پیش رفت کے باوجود ایئر ایشیا کی پرواز کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے سب کو حیرت ہو رہی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ پرواز اسی جگہ لاپتہ ہوئی ہے جہاں MH370 9 مہینے قبل لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایئر ٹرانسپورٹ سیفٹی کمیٹی کے سابق سربراہ پیٹر گولز نے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کوئی نامری طاقت یہ اندیشہ پیدا کر رہی ہے کہ یہاں اور بھی فضائی حادثے پیش آ سکتے ہیں، تاہم ابھی ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے ہیں۔ بہرحال سڑک حادثات میں مارے جانے والے افراد کی تعداد کے مقابلے میں فضائی حوادث کے مہلوکین کی تعداد اب بھی بہت کم ہے۔ WHO کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 12,40,000 افراد سڑک حادثات میں مارے جاتے ہیں۔
اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی فتوحات گمراہ کن ہیں، دی ڈپلومیٹ جاپان۔ فتح کے مختلف انداز اور معنی ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جھارکھنڈ اور جموں کشمیر کے ریاستی انتخابات کے نتائج ایک اعتبار سے تو بی جے پی کی واضح فتح ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو اس سے مودی کی گھٹتی مقبولیت اور بی جے پی کے سمٹتے دائرے کا اندازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے جھارکھنڈ میں زبردست فتح حاصل کی اور جموں کشمیر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جو نریندر مودی کی سیاست کو عوامی مینڈیٹ ملنے کی علامت ہے۔ اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو بی جے پی کی فتح صرف اس لیے ہوئی کہ قسمت اس کا ساتھ دے گئی۔ جھارکھنڈ میں پارٹی کو 80 میں سے 37 سیٹیں ملیں، اتحادی پارٹی اے جے ایس یو کے ساتھ مل کر اسے کل 42 سیٹیں حاصل ہو گئیں، یعنی آدھی سے زیادہ نشستیں ملیں، جبکہ مئی میں جب پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے تو بی جے پی کو کل 14 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں ملی تھیں۔ یعنی اگر بی جے پی اگر ویسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتی تو اسے اسمبلی انتخابات میں مزید 20 سیٹیں مل جاتی ہیں۔
جموں و کشمیر میں یہ چیز اور بھی واضح ہے، بی جے پی کو 87 میں سے 25 سیٹیں ملی ہیں، تاہم یہ سیٹیں اسے ہندو اکثریتی علاقے جموں سے ملی ہیں، جبکہ وادی کشمیر میں وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ لداخ میں بھی اسے کوئی سیٹ نہیں ملی۔ کانگریس کو بے شک 12 سیٹیں ہی ملی ہیں، مگر اس نے یہ سیٹیں ریاست کے مختلف علاقوں سے حاصل کی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ انتخابات میں بی جے پی کو کامیابیاں ملی ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے فقدان کا نتیجہ ہے، چنانچہ یہ بی جے پی کی خوش قسمتی کہی جائے گی اور وزیر اعظم کا کرشمہ نہیں۔ بی جے پی کی حالیہ کامیابی پارٹی کی محدودیت کے بارے میں بھی سوال پیدا کرتی ہے۔ بی جے پی دہلی میں برسر اقتدار پارٹی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں نیشنل پارٹی والی خصوصیات نہیں ہیں۔ نیشنل پارٹیوں کو ہندوستانی معاشرے کے سبھی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی حمایت حاصل رہتی ہے۔ پارلیمنٹ میں بی جے پی کے پاس بے شک اکثریت ہے، مگر یہ پھر بھی دائیں بازو کی ہندو پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔
حالیہ دنوں اقلیتی فرقوں کے افراد کی جبرن تبدیلی مذہب، ایک وزیر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی، ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی اقلیتوں پر حملے اور ان واقعات پر سیاسی قیادت کی خاموشی، یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ مودی حکومت اقتصادی ترقی سے ہٹ کر ایک الگ ایجنڈا رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اقلیتی فرقوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں ہندوتوا کے غلبے سے ان فرقوں کے اندر گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ نتائج یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بی جے پی خاص طبقے تک محدود ہے اور ہندوستان کے ہندو قوم پرست وزیر اعظم نارائن مودی کے بارے میں اقلیتوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔
ہمارے ممبران پارلیمنٹ غدار وطن ہیں، چوتھی دنیا ہندوستان۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں عظیم دانشور ایم پیز ہیں، لوک سبھا ہو یا راجیہ سبھا، ان ممبران پارلیمنٹ سے ملنے پر لگتا ہے کہ ان سے بڑا دانشور اور ان سے زیادہ سمجھدار ملک میں کوئی نہیں ہے۔ पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने मुल्क में आधार कार्ड बनाया। आधार कार्ड के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का बजट बगैर पार्लियामेंट की इत्तला में लाए काबीना ने पास कर दिया और इसके ऊपर खर्च कराना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बिजनेसमैन नंदन नीलेकनी को एक स्कीम का मुखिया बनाया गया और उन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप चुन लिए जिनका वजूद शक के घेरे में है। लेकिन ये दूसरी तरह की बहस है, सवाल अभी दूसरा है। बुनियादी सवाल आधार कार्ड को लेकर दूसरा है। पहला, मेंबराने पार्लियामेंट को मालूम नहीं कि आधार कार्ड की सारी इत्तलात कहां भेजी जा रही है। मेंबराने पार्लियामेंट को ये भी मालूम नहीं है कि आधार कार्ड का मतलब दुनिया की उन बड़ी कंपनियों के पास हमारे मुल्क के हर शख्स की बुनियादी इत्तलात भेजना है जो मल्टीनेशनल कहलाती हैं और जो मुल्क में तजारत करना चाहती हैं। आधार कार्ड का दूसरा मकसद अमरीकी सरकार के पास हमारी सारी बुनियादी इत्तलात भेजना है ताकि वो मुल्क में कैसी सरकार हो, कैसी अपोजिशन हो, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हों और कैसे फौज के अफसर हों इसका तजिया कर सकें और इस ओहदे पर मुस्तकबिल में आने वाले हर शख्स को अपने हल्के असर में ला सकें।
इस आधार कार्ड में दस्तयाब इत्तलात के हिसाब से अमेरिका में बैठा हुआ हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने वाला शख्स ये जान सकता है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम, हिंदुस्तान का फौजी सरबरा, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस और हिंदुस्तान का हर एक वो शख्स जो हिंदुस्तान में जरा भी अहमियत रखता है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की तो और खराब हालत है, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि जिस तरीके से दुनिया में कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है और जिसका असर हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड की इत्तलात का इस्तेमाल उस मुल्क के मुस्लिम समाज के खिलाफ भी किया जा सकता है। आधार कार्ड को कंट्रोल करने वाली बड़ी कंपनियों के मालिक इसराइल से जुड़े हुए हैं और ये मेंबरान पार्लियामेंट पार्लियामेंट के जरिए फराहम करदा सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए इस बात से अनजान हैं कि उनकी पूरी कौम के सामने किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने से पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं कि वो सरकार में आते हैं तो आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। ना भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने वादे पर कायम रहती है और ना ही नरेंद्र मोदी पुराने वादे पर कायम रहते हैं।
आखिर में आपको बता दें कि हिटलर ने जब कत्ले आम किए तो इन सारे यहूदियों के नाम और पते उन्हें अमरीका की IBM कंपनी ने मुहैया कराए थे। जर्मनी में आधार जैसे शिनाख्ती कार्ड IBM ने ही बनाए थे। अब हिंदुस्तान के मासूम और समझदार मेंबरान पार्लियामेंट को गद्दार वतन कहें या नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन ये इल्म से बेबहरा हैं। इतना तो पहली ही नज़र में समझ सकते हैं क्योंकि मुल्क की मुकम्मल इत्तलात बैरूनी ममालिक में भेज दी गई हैं और वो अनजान बन रहे हैं या खामोश हैं। अब इन सभी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा गया है कि वो अपना आधार कार्ड फौरन बनवा लें। सभी मेंबरान पार्लियामेंट बनवाएंगे भी क्योंकि जब मुल्क की इत्तलात बाहर चली गई है तो इन 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट की इत्तलात भी तो बैरूनी ममालिक में जानी है।
दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मंसूबा बंदी वक्त का अव्वलीन तकाजा निदाए मिल्लत पाकिस्तान। साने है पेशावर के बाद ज़र्ब अज़ब में तेजी आ गई है और इस फौजी ऑपरेशन को पूरी कौम की पुश्त पनाही हासिल है। खैबर एजेंसी की वादी तीरा में गुज़श्ता दिनों जेट तैयारों की बमबारी से मजीद मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए जबकि उनके 7 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल का दूसरा पहलू भी तवज्जो तलब है कि खुफिया एजेंसियों की बरवक्त इत्तलात के बावजूद दहशतगर्दी की वारदातें कैसे होती रही हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, कराची एयरपोर्ट और वागा बॉर्डर के हवाले से भी खुफिया एजेंसियों ने मुतालिका इदारों को इत्तलात फराहम कर दी थी। हत्ता के वागा बॉर्डर पर खुदकुश हमले की पेशगी इत्तला तो लाहौर के एक अखबार में भी शाया हो चुकी थी। माजी के इन तमाम वाकयात और खुफिया एजेंसियों के इत्तलात का बनजर गायर जायजा लेकर मुस्तकबिल के लिए ठोस मंसूबा बंदी की जाए और गफलत का शिकार पाए जाने वाले हुक्काम वो कितने ही बुलंद मनसब पर फायज क्यों न हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए تاکہ آئندہ کسی بھی سطح پر غفلت کی کوئی صورت باقی نہ رہے، اور آرمی اسکول پر حملہ اگر ضرب عضب کے حوالے سے دہشت گردوں کی جانب سے ضرب عضب کا پیغام ہے تو اس کا انتہائی طاقتور جوابی پیغام یہ بھی ہے کہ پوری قوم کراچی سے پشاور تک، تفتان سے گوادر تک اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے، اور یہ بلا شبہ معصوموں کے پاکیزہ لہو کا کرشمہ ہے۔
عمران خان نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر دھرنا سیاست ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جو بلا شبہ لائق تحسین ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اختلافات کو بھولی داستان بنا کر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن کیا یہ تعجب خیز نہ ہونا چاہیے کہ آخر سانحات اور حادثاتی وہ عرضی ہوں یا سماوی، ہمارے قومی اتحاد و ملی یکجہتی کی بنیاد کیوں بنتے ہیں؟ معمول کی سیاسی و سماجی زندگی میں یہ گلستان آباد نہیں ہوتا ہے، تاہم صد شکر کہ ایسے سنگین و ناسعید مواقع پر ہمارا قومی دامن ذاتی مفادات و سیاسی اختلافات کی آلودگیوں سے پاک رہتا ہے۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، سانحہ پشاور کے حوالے سے حقائق کی پرتیں کھل رہی ہیں۔ خفیہ اداروں نے انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پی کے کو کچھ عرصہ قبل اس سانحے کے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ خیبر پی کے میں پولیس کا مثالی نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ اس مثالی نظام کے سربراہ انسپکٹر جنرل پولیس خفیہ اطلاعات کے باوجود مؤثر ناکہ بندی کیوں نہ کر سکے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خفیہ ایجنسیوں نے صرف پولیس کو باخبر کیا تھا؟ یہ بات قابل ہضم نہیں ہے۔ اگر پولیس نے غفلت برتی تو فوج کی جانب سے چوکسی کا مظاہرہ کیوں نہ کیا گیا؟
بہرحال لمحے موجود کی حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستانی قوم پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ مغرب کی جانب سے پھانسی کی مخالفت ہماری حکومتوں کے لیے سد راہ بن گئی تھی۔ اگر ان دہشت گردوں کو فوراً ان کے انجام تک پہنچا دیا جاتا تو ان کے ساتھیوں کے حوصلے کافی پست ہو چکے ہوتے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت بھی ایک حقیقت ہے۔ اب توقع کی جانی چاہیے کہ فوج کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس سلسلے میں جو حکمت عملی ترتیب پائے گی وہ اتنی مؤثر اور ٹھوس بنیاد کی حامل ہوگی کہ دہشت گردی کی کسی واردات کا مستقبل میں امکان بھی باقی نہیں رہے گا۔
ایران میں فوجی مشقیں، دفاعی طاقت کا مظاہرہ، ریڈیو اردو تہران۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ علاقائی سیکیورٹی کی بحالی میں تعاون کے لیے آمادہ ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ علاقائی سیکیورٹی کی برقراری کے لیے اغیار کی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے العالم کے ساتھ گفتگو میں اس موضوع پر تاکید کے ساتھ محمد رسول اللہ فوجی مشقوں کا مقصد و ہدف ایران کی دفاعی طاقت کا مظاہرہ اور اسلامی وحدت کے دائرے میں امن و استحکام کا قیام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجی مشقیں علاقے میں ہمسایہ ملکوں حتی علاقے سے باہر کے ممالک کے لیے امن و دوستی کے پیغام کی حامل ہیں۔ اور ان مشقوں سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ایران علاقائی ملکوں کے تعاون کے ساتھ علاقے میں سیکیورٹی کی بحالی کے در پہ ہے۔ بحیرہ عمان اور آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ اور اقتصادی شہر سے تعبیر کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل اس علاقے کی سیکیورٹی کا استحکام نہایت ہی ضروری ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ علاقائی سیکیورٹی کے تحفظ کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے اپنی دفاعی حکمت عملی میں اسے سر فہرست رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اپنی گفتگو میں سیکیورٹی کے لیے باہمی رابطوں کی تقویت میں اہم اور اثر انداز ہونے والے عناصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلیج فارس کے علاقے کے ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ مشترکات ہیں، جن میں مشترکہ آبی علاقے بھی ہیں، اور ان فوجی مشقوں کا مقصد و ہدف فوجی توانائی کی سطح میں اضافہ ہے۔ اس بنا پر ایران کی فوجی مشقیں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصلی مقصد علاقائی ملکوں کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی کی برقراری اور تحفظ کے حوالے سے تعاون کی تقویت ہے۔ اسی وجہ سے ایران نے ہمسایہ ملکوں کو علاقائی سیکیورٹی کی بحالی میں تعاون کی دعوت دی ہے۔ اس وقت ایران دفاعی طاقت کے حوالے سے اس مقام پر فائز ہے کہ علاقے کے سیکیورٹی توازن اور امن و استحکام کے تحفظ میں اس کا اہم کردار ہے، اور یہی خصوصیت سیکیورٹی کے شعبے میں باہمی نظریات کے قریب آنے اور اغیار سے وابستگی کے ختم ہونے کا اہم عامل ثابت ہوگی، اور یہی امر علاقائی ملکوں کی سرنوشت کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
خلیج فارس کا علاقہ کہ جو مشرق وسطی میں سوق الجیشی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی وسیع مداخلت پسندانہ پالیسی پر استوار ہے، اور امریکہ ہمیشہ سے ہی اس علاقے میں اپنے دفاعی مفادات کے در پہ رہا ہے۔ امریکہ کی اس دفاعی ڈاکٹرائن نے کبھی بھی سیکیورٹی تعاون کی تقویت میں مدد نہیں کی۔ درحقیقت امریکہ ایک مداخلت پسندانہ طاقت کے عنوان سے دنیا کے اہم سوق الجیشی علاقوں من جملہ مشرق وسطی کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کا مرکز سمجھتا ہے، اور اپنے سوق الجیشی سیکیورٹی پلان کو علاقے میں آگے بڑھانے کے در پہ رہتا ہے۔ حالانکہ حکمت عملی نے نہ صرف علاقے میں امن و استحکام کی برقراری میں کوئی مدد نہیں کی ہے، بلکہ علاقے کو بدامنی اور عدم استحکام کا شکار بنا دیا ہے۔